الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے رات میں اٹھتے تھے تو اپنے منہ کو مسواک سے رگڑتے تھے، اپنے منہ کو مسواک سے رگڑتے تھے. لفظ یشوسو، اس کا ایک معنی آتا ہے مسواک سے منہ رگڑنا، منہ کو مسواک سے رگڑنا. دوسرا معنی آتا ہے منہ کو اہتمام سے دھونا، یہ بھی مانا آتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اٹھتے وقت پر مسواک کرنا مستقل سنت ہے، اور پھر جب وضو کریں گے تب مسواک کرنا یہ دوسری سنت ہے. جیسے ہی جب آنکھ کھل جاوے، نیند سے بیدار ہوئے، اس وقت پر بھی مسواک کر لے گئے اور پھر وضو کرے تو اس وضو کرتے وقت پر بھی مسواک کر لے گئے. یہ دو الگ الگ سنت ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تہجد کے لیے اٹھتے وقت پر مسواک کرنے والی روایت اس ترجمۃ الباب میں کیسے لائی گئی؟ اس لیے کہ ترجمۃ الباب تو ہے طول الصلاۃ فی قیام اللیل، تو اس میں کیسے یہ مسواک کی روایت آ گئی؟ تو امام ابن بطال رحمہ اللہ کی رائے تو ایسی ہے کہ یہاں نسخہ نگاروں سے غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو اس ترجمۃ الباب کے ذیل میں ذکر کیا، یہ مناسب کام نہیں کیا، یہ نسخہ نگاروں کی غلطی ہے. دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے، جیسے کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ بخاری شریف امام علی مقام نے اپنی اس کتاب کو جمع تو کر دیا لیکن اس میں تہذیب، یعنی کہ آخری شکل دینے سے پہلے امام کا انتقال ہو گیا، یعنی کتاب میں بہت سی جگہوں کے اوپر کام کی ضرورت تھی، ابھی کاٹ چھانٹ ترتیب تہذیب، تو کہا اس کو امام علی مقام کو موقع نہیں ملا اور آپ دنیا سے چلے گئے، اس لیے اس طرح کچھ باتیں آگے پیچھے پوری کتاب کے اندر ہوئی ہے. لیکن دیکھنے جاوے گہری نگاہ سے تو حدیث شریف کا ترجمۃ الباب سے ربط ہے. پہلا ربط یہ ہوگا کہ بیدار ہونے کے بعد مسواک کرنا یہ طویل قیام کی تیاری کرنا ہے، تو مسواک کرے بیدار ہوتے ہی، گویا کہ لمبے قیام کی تیاری کر رہا ہے. ایک ربط ہے حدیث اور ترجمت الباب میں. دوسرا ربط اس طرح بیان کیا گیا کہ مسواک کرنے سے نیند کا اثر زائل ہوتا ہے, نیند کا خمار اور گنودگی کو زائل کرنے کا ایک ذریعہ مسواک بھی ہے. خاص طور پر اگر نیم کی کڑوی کڑوی مسواک ہوئے یا ایک دیسی پیلو کی مسواک ہوئے تازی, تو وہ کرتے ہی ایسی منہ میں چمک آتی ہے اور ایسی ترشی محسوس ہوتی ہے کہ دل دماغ کو تازگی ہو جاتی ہے اور نیند کے خمار اور اثرات زائل ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. تو مسواک کرنے کی برکت سے نیند کے اثرات زائل ہوتے ہیں اور لمبی تہجد ادا کرنے کے اندر آسانی ہو جاتی ہے, مدد ملتی ہے. ایک تیسرا ربط ترجمۃ الباب سے ربط یہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے تھے, حالانکہ مسواک یہ قیام اللیل تہجد کا تتمہ ہے. جب مسواک جو قیام اللیل کا ایک تتمہ ہے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے, تو طول قیام جو تہجد میں مطلوب ہے اس کا تو بدرج اولا اہتمام فرماتے ہوں گے. تو اس طرح ربط ہوگا تیسرا ترجمۃ الباب سے کہ مسواک تو قیام اللیل کا جزو نہیں ہے بلکہ اس کا تکمیلہ اور تتمہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے تو پھر طول قیام لیل جو طول قیام جو قیام اللیل کے اندر مطلوب اور مقصود ہے اس کا تو بدرج اولا اہتمام فرماتے تھے. چوتھا ایک ربط یہ بیان کیا گیا کہ مسواک یہ اصلاح صلات کے اعمال میں سے ہیں, کہ آدمی مسواک کرے گا تو نماز اچھی طرح ادا ہوگی, اس لیے کہ مسواک کرنے سے منہ کی صفائی ہوگی, تلاوت اور اللہ کا نام اور اللہ کا کلام آسانی سے وہ پڑھ سکے گا. تو یہ مسواک کرنا یہ اصلاح صلات کے لیے اور نماز کو علی تسبیل الاتم علی سبیل الاحسن ادائیگی کے اندر نہایت مؤثر ہے. اور طول قیام یہ بھی قیام اللیل کا ایک حصہ ہے, تو گویا مسواک کرنے کی برکت سے نماز میں حسن پیدا ہوگا, بھلائی پیدا ہوگی, نماز اچھی طرح اہتمام سے طول کے ساتھ ادا کر سکیں گے. اسی لیے گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو روایت اور ترجمۃ الباب میں ربط ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے. جی
باب کیف صلاۃ اللیل وکیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمۃ الباب کے دو جزو ہیں. پہلا جزو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی, تو ایک تو تہجد اور قیام اللیل کی کیفیت کا بیان، نمبر دو قیام اللیل کی مقدار کا بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مقدار کے اندر تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے. اس لیے بعض نسخوں کے اندر کیف ایک ہی مرتبہ ہے اور کم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل یا من اللیل، ایسا ہے بعض نسخوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کتنی رکعت تہجد ادا فرماتے تھے. تو دو عنوان ہیں، ایک کمیت اور مقدار کتنی تھی اور دوسرا قیام اللیل کی کیفیت کیسی ہوتی تھی. یہ دو باتیں امام علی مقام اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے ہمیں بیان فرمانا چاہتے ہیں. اب یہاں ایک اصولی بات ذہن کے اندر رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معراج کی رات میں 50 نماز فرض ہوئی، پھر وہ 50 کم ہوتے ہوتے 5 نماز باقی رہ گئی، 50 کی 5 رہ گئی. شریعت کے اندر ایک بات بڑی نیرالی ہے کہ جو احکام آسانی اور سہولت کے لیے منسوخ ہوتے ہیں، یعنی ان کی فرضیت اور وجوب منسوخ ہوتا ہے، تو اس کا استحباب باقی رہتا ہے. یعنی بہت سے احکام جو فرض اور واجب تھے لیکن امت کی آسانی کے لیے، اپنے بندوں کی آسانی کے لیے اللہ نے اس کا فرض اور واجب ہونا منسوخ کر دیا، تو ابھی اس کا استحباب اللہ تعالیٰ باقی رکھتے ہیں. مثال کے طور پر 50 نمازیں تھیں لیکن امت کے لیے بڑی دشوار تھی، اس لیے اس کو فرضیت اور وجوب کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن اس کا استحباب باقی رہا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں مختلف اوقات میں 50 کا عدد پورا فرماتے تھے. اگر غور سے دیکھا جائے تو 50 کا عدد حضور کسی طرح بھی پورا فرماتے تھے. مثلاً 5 وقت کی فرض نماز لے لو، پھر ان کے ساتھ آگے پیچھے سنن رواتب لے لو، نوافل لے لو اور تہجد لے لو، پھر اوابین یعنی مغرب کے بعد کی نماز لے لو، چاشت اشراق لے لو، یہ سب ملا کر کے مجموعی 50 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل فرماتے تھے. تو 50 نماز کی فرضیت بندوں کی آسانی کے لیے منسوخ ہوئی، لیکن استحباب باقی ہے کہ مجموعی 50 پوری کر لو مختلف طریقوں سے. اب اس میں گڑبڑی کیا ہوتی تھی کہ 50 کا عدد پورا کرنے میں ذرا سی گنتی میں کمی آتی ہے، اس لیے کہ وتر کی 3 رکعت ہے. اب وتر کی جو 3 رکعت گننے جاوے تو پھر نوافل کو ملا کر یا تو 51 ہوگی یا 49. کیونکہ مغرب میں تین ہے اس وجہ سے، اس لیے وتر کی تین کو شامل کیا گیا کہ وتر کی تین رکعت ملاؤ تو مغرب کی تین کے ساتھ مل کر چھ ہو جائے گی، اور پھر باقی شفا شفا کا حساب پورا پچاس کا ٹھیک بیٹھ جائے گا. تو یہ وتر کی تین رکعت کے اندر بڑی حکمت ہے کہ اگر وہ وتر کی تین رکعت نہ سمجھو تو پھر مغرب کی تین فرض ہونے کی وجہ سے پچاس کے حساب میں گڑبڑی لازم آتی ہے. اس لیے وتر تین مغرب تین مل کر چھ، باقی نمازیں تو سب ایسی ہے کہ وہ شفا کی مقدار پر آتی ہے، اسی لیے پچاس کا حساب پورا ہو جاتا ہے. دوسری ایک اصولی بات ذہن کے اندر رکھو، نماز ایک رکعت ہے، شریعت میں نماز حقیقت میں ایک رکعت ہے، لیکن بندہ ایک رکعت پڑھنے پر فما حقہ قادر نہیں ہے کہ ایک رکعت جیسی کما حقہ پڑھنا چاہیے، بندہ اس کے اوپر قادر نہیں ہے. اسی لیے دوسری ایک رکعت ملائی گئی تاکہ دو رکعت مل کر شفا ہو جائے، اور یہ جوڑ اس لیے رکھا گیا تاکہ رکعت اول کے اندر جو کمی اور نقص ہوئے وہ رکعت ثانی کے ذریعے تلافی ہو جائے. اس لیے یہ شفا اور جوڑ کا نظام ہماری شریعت کے اندر اللہ کی طرف سے رکھا گیا. اب یہاں تہجد کی بات امام علی مقام نقل فرما رہے، اس میں مقدار آپ دیکھیے کہ ایسی مقدار کی سیٹنگ ہوئی ہے کہ مجموعی طور پر اگر ہم حساب لگانے جاوے تو کل پچاس رکعت مکمل ہو جاتی ہے. جی
به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال ان رجلا قال يا رسول الله كيف صلاه الليل؟ قال مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فاوتر بواحده.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وانہم سے منقول ہے، ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو دو رکعت کر کے تہجد کی نماز پڑھی جائے. دو دو رکعت پڑھ کے تہجد پڑھنا بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ ابھی باپ گزرا تہجد میں طول قیام کا، اب دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے اور طول قیام کریں گے تو ہر دو رکعت کے بعد کچھ آرام کرنے کا موقع مل جائے گا، اور پھر آدمی تازہ دم ہو کر کے دوسری دو رکعت نماز پڑھ سکے گا. تو دو رکعت پڑھی، طول قیام ہوا، کچھ تھکن ہو گئی، سلام پھرا کے کچھ آرام کیا، اب فریش ہو گیا، پھر دو رکعت نماز ادا فرمائی. ایسے ایک ساتھ چار اور آٹھ رکعت جائز ہے، لیکن اس میں تھکان زیادہ ہو جاتی ہے. ایک سلام سے چار پڑھو، ایک سلام سے آٹھ پڑھو تو تھکن زیادہ ہو جاتی ہے. فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، پھر جب تم کو خوف لاحق ہو کہ صبح صادق ہونے ہی والی ہے تو ایک رکعت شفے میں ملا کر کے وتر بنا دو. دیکھیے حنفیہ کے مسلک کے اعتبار سے یہ ترجمہ ہو رہا ہے کہ جب صبح صادق کا ڈر ہو تو شفا کے اندر ایک رکعت ملا کر کے وتر کر دو. یعنی دو 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 تہجد پڑھ رہے تھے، اب دو ایسی پڑھو کہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملا لو اور تین بھی تیرا کر ڈالو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد اور وتر کا طریقہ حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا. جی.
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز 13 رکعت تھی یعنی رات میں. پوری 13 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اب دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت جو اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے اس میں 11 رکعت کا تذکرہ ہے. 8 رکعت تہجد 3 رکعت وتر. اب اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس 13 رکعت نقل کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہوا بھائی؟ حضرت عائشہ کی روایت میں تو 11 رکعت ہے 8 تہجد کے ساتھ 3 وتر, تو پھر یہاں پر کیسے 13 رکعت کا تذکرہ آ گیا؟ تو اس کی ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ تہجد کی مقدار میں کمی بیشی ہوتی رہی ہے. حضرت عائشہ کی روایت کے اندر ایک مقدار آئی 8 تہجد 3 وتر, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی روایت میں دوسری مقدار آئی کہ اس میں 10 تہجد اور 3 وتر آئی. تو تہجد کی مقدار میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی, اس اعتبار سے یہ دو الگ الگ روایت ہے. دوسری ایک توجہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ 8 رکعت تہجد 3 رکعت وتر, لیکن تہجد شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ہلکی پھلکی پہلے پڑھتے تھے, اس کے بعد بڑے اہتمام سے طول قیام کے ساتھ 8 رکعت پڑھتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ راوی نے مفصل اطمینان والی 8 رکعت تہجد میں پہلے شروع کی 2 رکعت ہلکی پھلکی کو شمار کر لیا ہو, اسی لیے 2 ہلکی پھلکی 8 مفصل تہجد 10 اور 3 وتر. ایک تیسری توجہ بات شرائع کرام یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد صبح صادق ہوتے ہی 2 رکعت سنت موقعہ بھی فٹ سے پڑھ لیتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ راوی نے شمار کرنے میں 2 رکعت سنت موقعہ بھی شمار کر لی ہو, اس لیے مجموعی 13 رکعت کو نقل کر لیا. جی.
وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرني إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 97 سوى ركعتي الفجر.
مسروق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوال کیا کہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نماز پڑھتے تھے؟ فرمایا ماں عائشہ نے 7 یعنی کبھی 7 رکعت پڑھتے تھے, 4 تہجد 3 وتر, اور 9 رکعت پڑھتے تھے اگر نو رکعت کی گنتی لگاوے تو اس صورت میں تین وتر سمجھو اور چھ تہجد سمجھو. اور کبھی گیارہ رکعت پڑھتے تھے ہو یا آٹھ تہجد اور تین وتر پڑھتے تھے, یعنی تہجد کی مقدار میں کمی بیشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. سوا رکعت الفجر, فجر کی دو رکعت کے علاوہ, یعنی سنت موقعہ کو شمار کیے بغیر. اب تہجد کی تعداد میں جو کمی بیشی ہوتی تھی اس کے مختلف اسباب ہیں. پہلا سبب وقت کے اندر وسعت اور تنگی, کبھی وقت میں وسعت ہوتی تو زیادہ ادا فرماتے, تنگی ہوتی تو کم نماز ادا فرماتے. نمبر دو بیماری اور تندرستی, کہ بیماری کے زمانے میں کم تندرستی کے زمانے میں زیادہ. نمبر تین بوڑھاپا, یعنی آخری زندگی میں جسد اطہر کا وزن کچھ بڑھ گیا تھا اور کچھ ضعف آنا شروع ہوا تھا, اس زمانے کے اندر کچھ مقدار میں کبھی کمی آ جاتی تھی اور جب ایک دم تندرستی اعلیٰ درجے کی تھی تو اس زمانے کے اندر زیادہ پڑھتے تھے. نمبر چار غالب احوال میں گیارہ رکعت, آٹھ تہجد, تین وتر اور بہت کچھ کچھ کبھی کبھی سات اور نو بھی پڑی ہے, ورنہ غالب آٹھ اور تین ہوتی تھی. جی
به قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنزله عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعه منها الوتر وركعه الفجر.
یہ قاسم والی جو روایت آئی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, اس کو غالب احوال پر محمول کر لو کہ زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت نماز تہجد پڑھتے تھے, اس میں آٹھ تہجد, تین رکعت وتر اور اس میں دو رکعت فجر کی سنت موقعہ ملا لو تو مجموعی 13 رکعت ہو گئی. یہ غالب حالات میں اس طرح 13 رکعت ادا فرماتے تھے. جی
باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل ونومہ وما نسخ من قیام اللیل.
ترجمۃ الباب کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے قیام فرماتے تھے. ایک بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آرام بھی فرماتے تھے, آرام جزوی بھی اور کلی بھی, یعنی اکثر و بیشتر تو یہ ہوتا تھا کہ رات کا کچھ حصہ آرام کچھ حصہ تہجد, اور کبھی کبھی کوئی عذر کی وجہ سے رات کے اندر تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے, آرام فرمایا, ایسا بھی ہوا ہے. اور نمبر تین قیام اللیل جو کسی زمانے میں لازمی تھا وہ منسوخ ہو گیا. یہ تین باتیں امام علی مقام اس ترجمۃ الباب میں لائے ہیں. صحابہ کرام کی راتیں دو حصوں میں منقسم تھی. نمبر ایک سونے کے لیے اور نمبر دو تہجد کے واسطے. یہ دو حصوں میں صحابہ کی راتیں منقسم تھی. ایسے شمائل شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات تین حصوں میں تقسیم تھی. ایک اہل کے واسطے، نمبر دو آرام کے واسطے، نمبر تین تہجد کے واسطے۔ یہ تین حصوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات مبارک تقسیم کی۔ دوسری ایک اہم بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تہجد کے لیے رات کا ثلث اخیر متعین تھا، اس میں کمی بیشی ہوتی تھی، لیکن اغلب احوال میں رات کے اخیری ثلث میں تہجد کی نماز ہوا کرتی تھی، کبھی اس میں کمی کبھی اس میں بیشی۔ اگرچہ بہت سے حالات میں ابتدائی رات میں، بہت سی مرتبہ درمیانی رات میں بھی تہجد ادا فرمائی۔ جی
وقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه إلى قوله سبحا طويلا وقوله علم أن له تحصوه فتاب عليكم إلى قوله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔
اب ترجمة الباب کے اندر آیت کریمہ لائے جو تہجد کے لیے آئی ہے۔ یا أيها المزمل، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ قم امر ہے جو فرضیت کو بتلاتا ہے۔ تو آیت کے ابتدائی حصے سے فرضیت کا اثبات ہو گیا، اس کے بعد آگے استثناء آ رہا ہے۔ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر میں لپٹنے والے، کپڑے میں لپٹنے والے، رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہو جاؤ مگر تھوڑا سا حصہ اس میں سے۔ اب تھوڑے سے حصے کا کیا مطلب؟ نصف، آدھا، یعنی آدھا سو، آدھا تہجد پڑھو۔ او انقص منہ قلیلا، یا اس میں کچھ کمی کر دو، یعنی ایک ثلث تہجد پڑھو، دو ثلث آرام کرو۔ او زد علی، یا اس میں زیادتی کر دو کہ دو ثلث تہجد پڑھو، ایک ثلث آرام کرو۔ یہ تینوں ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلائی گئی۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو صاف صاف ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو، صاف صاف پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو۔ اور ایک مطلب آپ قاری لوگ بیان کرتے ہو، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یہ بھی ترتیل کا ایک معنی بتلایا جاتا ہے۔ اگرچہ تفسیر فتح العزیز میں شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیل کے بہت لمبے چوڑے امور گنوائے ہیں، جس کو تفسیر فتح العزیز میں بھی ہے اسی آیت کے ذیل میں، اور وہاں سے فضائل قرآن میں حضرت شیخ زکریہ صاحب نے بھی نقل کیا ہے۔ فضائل کی تعلیم میں وہ 25 کے قریب امور ہیں جو ترتیل کہلاتے ہیں، اس پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے۔ یہ دو جگہ آپ کو تفصیل ملے گی۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کے اوپر بھاری بھرکم بات پہنچا رہے ہیں، ڈال رہے یعنی پہنچا رہے ہیں۔ اور قول ثقیل کا کیا مطلب؟ قرآن مجید اور اس میں جو اوامر ہے وہ، اور اس میں جو نواہی آئے ہیں وہ، اس کو کہا گیا قولاً ثقیلا۔ ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئاً واقوم قیلا، ناشئت اللیل کا ترجمہ ہے رات کو تہجد میں کھڑا ہونا۔ امام خود لائے قول کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں
کہ ناشئتن نشعن سے مشتق ہے, جس کا معنی حبشی زبان میں کھڑے ہونے کے آتے ہیں. تو ناشئت اللیل کا مطلب ہے رات میں تہجد کے لیے کھڑا ہونا. لیکن عربی لغات والے نشأ اور ناشئتن کو عربی مشتقات میں شمار کرتے ہیں, اگرچہ ابن عباس اس کو حبشی زبان کا لفظ بتلاتے ہیں. ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا. اشد کا ایک مطلب ہے دن کے مقابلے میں رات کو تہجد کے لیے کھڑا ہونا نمازی کے لیے بھاری چیز ہے. دن میں تو آدمی جاگا رہتا ہے, نماز کے لیے کھڑا ہونا آسان ہے, لیکن سردی کی رات, ٹھنڈا پانی, نرم لحاف اور اس حال میں تہجد کے لیے اٹھنا, یہ نفس کے اوپر بڑا ثقیل اور مشقت بھرا یہ کام ہے. وطئاً, یہ وطئاً واو کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. دو لغت ہے وطئاً وطئاً, دو طریقے سے یہ پڑھا گیا ہے. کیا معنی؟ ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئاً واقوى مقیلا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس سے انسان کے نفس کی بڑی زوردار اصلاح ہوتی ہے. اشد وطئاً یعنی رات کو آدمی اٹھے گا, آرام کو قربان کرے گا, مشقت زیادہ اٹھائے گا, تو دل کی اصلاح بڑی زوردار ہو جائے گی. واقوى مقیلا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان رات کو جب تہجد کی نماز پڑھے گا تو قرات بہت عمدہ ہوگی, بہترین قرآن وہ پڑھے گا. اس لیے کہ رات میں مزاج میں انبساط ہوتا ہے, اور انبساط کے وقت میں بات سیدھی صاف نکلتی ہے. اسی لیے رات میں تہجد اللہ نے رکھی, دن میں نہیں رکھی, چونکہ رات میں مزاج میں انبساط ہوتا ہے, اور انبساط کے وقت پر بات صاف سیدھی نکلتی ہے. ایک مطلب دوسرا اشد وطئاً واقوى مقیلا کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ رات میں تہجد میں قرآن پڑھو گے تو دل, دماغ, کان, آنکھ, زبان, سب چیزیں قرآن کی طرف پورے طور پر متوجہ ہوتے ہیں. دل بھی, دماغ بھی, کان بھی, آنکھ بھی, زبان بھی, سب پورے طور پر یکسوئی سے قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اور دن میں تو پچاسوں خیالات چکراتے رہتے ہیں, کون آیا کون گیا یہ چکراتا رہتا ہے, وائبریٹ موبائل ہو رہا ہے کس کا کال آیا ہوگا, یہ دماغ چکراتا رہتا ہے, اور رات کے اندر ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئاً واقوى مقیلا, تو رات کے اندر مشقت زیادہ ہے لیکن اس کے اندر فائدے بھی بہت زیادہ ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا, ایک آدمی تیرتا ہے نا پانی میں تو مسلسل مشغول ہوتا ہے, تیرنے والے کی مشغولی ذرا بھی کم ہوئے نا تو ڈوب جاوے, اس کو برابر تیرنے میں مشغول رہنا پڑے گا, ذرا غافل ہوا ڈوب جائے گا. تو یہاں سبحان طویلا کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر مختلف دینی ذمہ داریوں میں مسلسل مشغول رہتے ہیں, اور حضور کو ایسی مشغولیات رہتی ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی موقع فراغ کا ملتا نہیں ہے. یہ ہے سبحن طویلا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولی دین میں جو طویل اور مسلسل ہوتی تھی وہ خالص دینی ہوتی تھی. لوگوں کو اوامر سکھلانا، نواہی سے بچانا، قرآن کی تعلیم ترویج کرنا، اس کے باوجود بھی تہجد آپ کے لیے بتلائی گئی، تلاوت تہجد کے اندر آپ کے لیے بتلائی گئی. معلوم ہوا کہ دینی مشغولیات کے ساتھ تہجد اور رات کی دعاؤں کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہی ہمارے اکابرین دیوبند کی خصوصیات میں سے ہیں کہ دن کے اندر وہ محدث، مفسر، فقیہ ہوتے تھے. کوئی بخاری زمانہ ہوتا تو کوئی ابو حنیفہ عصر ہوتا، اور رات کے اندر وہ تہجد میں مشغول ہوتے تھے، ذکر دعا اللہ سے لو لگاتے تھے. اور آج کل مولوی لوگ کیا بہانہ کرتے ہیں، معمولات پورے نہیں ہوتے. کیوں پورے نہیں ہوتے؟ مطالعہ، سبق، یہ سب چیزوں کی مشغولیات ایسی ہے کہ معمولات پورے نہیں ہوتے. اور بعض لوگ تو کیا استدلال کرتے ہیں، ہم دن پر پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہی دین کا ہی تو کام ہے، ثواب کا ہی کام ہے، اب تسبیح سب کی کیا ضرورت ہے، یہ سب دین ہی کا کام کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے زیادہ کرتے تھے. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اس کے باوجود بھی شروع میں تہجد کا امر آیا. معلوم ہے کہ یہ دونوں کام ایک ساتھ چلنے چاہیے. آگے فرمایا، آگے چل کر کے آیت میں عَلِمَ أَلَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، یہ ناسک حصہ بعد میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ تم اس کا حق ادا نہیں کر سکو گے. اور حق ادا نہ کرنے کے مختلف وجوہات ہے. ایک وجہ ہے بیماری، منکم مرضا، دوسری وجہ ہے سفر، یدربون فی الارض، تیسری وجہ ہے حلال روزی میں مشغول لینا، چوتھی یعنی سفر اور حلال روزی دونوں ایک ہی ہے، اور ایک وجہ ہے قتال فی سبیل اللہ میں مشغولی. ان اسباب کی بنیاد پر تو گویا کہ یہ وہ اسباب ہے جس کی وجہ سے حق ادا نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں نسخ فرمایا اور فرمایا علم ان لن تصوه فتاب عليكم فَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. یہ نسخ کا مضمون ہے کہ اب جتنا ہو سکے اتنا کر لو, زیادہ اپنے دماغ کے اوپر بوجھ مت لو, جتنا ہو سکے ان کا کر لو. باقی یہ ہیں کہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. عبادت کا حق ادا کرنے میں جو کوتاہی رہ جائے اس پر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو, اللہ غفور و رحیم ہے. اس کے بعد امام نے آیات کے متعلق کچھ لغات بتلائی. ایک تو نبض نشا آیا, دوسرا وطن آیا. وطن کے معنی مواطعتن للقرآنی, کہ اس کے اندر دل دماغ قرآن سے اس وقت بڑا موافق ہوتا ہے, یعنی دل کان آنکھ سب تلاوت میں موافق ہوتے ہیں. اشد موافقتن لسمعہ و بصرہ و قلبہ, یعنی کان آنکھ دل میں تلاوت آپس میں تلاوت کے وقت بڑی موافقت ہوتی ہے. لیواطئوا ای لیوافقوا, یعنی یہ لفظ تو لائے وطن کی مناسبت سے, آیت میں لیواطئوا نہیں ہے, لیواطئوا عدت دوسری جگہ کے اوپر ہے, لیکن وہاں پر بھی وہ موافقت کا معنی ہوتا ہے, اس نسبت سے یہاں لیواطئوا لائے ہیں. جی کاش کے امام مقامات کی طرح کوئی ادب کی کتاب بھی لکھتے ہیں, جیسے حدیث میں ایک جامع کتاب تیار کر دی, امام علی مقام کوئی ادب پر بھی لکھتے ہیں تو بہت جاندار کتاب ہوتی ہے, چونکہ ان کی اس سے گہری دلچسپی اور ربط ہے یہ معلوم ہوتا ہے. جی
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نشأ قام بالحبشية وطأ مواطأة للقرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليواطعوا ليوافقوا. وبه قال
حبد أبو المفرد لك وبحديث فلك. جي
وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا, وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد.
يه حميد ابن ابی حمید رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے, یہاں تک کہ ہم کو ایسا خیال ہونے لگتا کہ اس مہینے میں کوئی روزہ ہی نہیں رکھیں گے. یعنی بعض مہینے میں حضور ایک بھی نفل روزہ نہیں رکھتے, ہم کو ایسا خیال ہوتا کہ اس مہینے تو کوئی روزہ ہی نہیں رکھیں گے, اور بعض مہینے میں اتنے نفل روزے رکھتے کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگتا کہ اس مہینے میں تو ایک بھی دن روزہ نہیں چھوڑیں گے. تو کبھی مسلسل روزے, کبھی مسلسل افطار. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں کسی بھی وقت آپ نماز پڑھتے دیکھنا چاہو تو آپ دیکھ سکتے تھے, اور سویا ہوا دیکھنا چاہو تو سویا ہوا بھی دیکھ سکتے تھے. اس روایت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نفل روزے اور تہجد کا کوئی معمول فکس نہیں تھا, اور یہ بھی امت کے لیے آسانی فرما دی, ورنہ اگر ایک معمول فکس ہو جاتا تو امت کے لیے ہو سکتا ہے کہ اتباع میں گھیرانی ہو جاوے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کبھی ایک رات میں متعدد مرتبہ بھی تہجد پڑی, شروع میں پڑھی آرام کیا, پھر پڑھی آرام کیا, پھر پڑھی آرام کیا. تیسری بات رکعت میں بھی کمی زیادتی ہوئی. چوتھی بات, کبھی قیام ہی نہیں فرمایا, ایسا بھی ہوا. اور پہر بھی الگ الگ ہوتے تھے, یعنی کبھی ابتدائی رات میں تہجد پڑھ لی, کبھی درمیانی رات میں, کبھی آخری رات میں, اگرچہ اغلب آخری رات میں تھا یہ معاملہ, لیکن ابتدائی اور درمیانی رات میں بھی آپ تہجد ادا فرماتے تھے. یہ آپ کا طریقہ مبارک تھا. جی.
باب عقد الشیطان علی کافیۃ رأسی اذا لم یصلی باللیل.
سوڑوں کا باب ہے, سوڑ لوگوں کا, نوامین کا باب ہے. نوامین کہ جو لوگ رات بھر سوئے ہی پڑے رہے, تہجد ہی نہ پڑے, تو ایسے لوگوں کے کافیت الراس پر شیطان گیرہ لگاتا ہے. کافیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بڑے کاف سے ہیں. نمبر ایک, گدی کو کافیہ کہتے ہیں, یعنی بچپن میں وہ نہیں تاجی مارتے تھے بال کٹا کے آ رہے, وہ گدی کو عربی میں کیفا کہتے ہیں. نمبر دو, یہ ہو گیا گردن, اور گردن کے بالکل پیچھے والے حصے کو, یعنی جہاں کندھا ختم ہوتا ہے شروع ہوتا ہے, اس کو بھی کیفا کہا جاتا ہے. نمبر تین, سر کے اس پورے پیچھے والے حصے کو, اس کو بھی کیفا کہا جاتا ہے. نمبر چار, سر کے درمیان کو بھی کیفا کہا جاتا ہے. یہ چار چیزوں کے اوپر لفظ کیفا کا اطلاق ہوتا ہے. تو جو آدمی رات بھر سو سو کرے, ایسے آدمی کی کفا گدی پیچھے والے سر کے حصے پر, یا درمیانی سر پر, یا گردن کے پیچھے والے حصے پر شیطان گرہ لگا دیتا ہے. اس باب کو بتلانے کے لیے امام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا.